فرما عربی میں مخارج کی اہمیت، عربی میں مخارج کی اہمیت، یہ زبان بڑی غیور ہے، مخارج کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، سا اور سین میں، سین اور صاد میں، سب قریب قریب ہے، مگر سین کی جگہ سا پڑھ دیا یا سا کی جگہ صاد پڑھ دیا تو عرب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اگر بات سنیں گے بھی تو ناگواری کے ساتھ. اہل زبان جو ہے وہ مخارج کو دیکھتا ہے، لہجات کو دیکھتا ہے، اور وہ جسے کہیں کہ زبان کی شائستگی کو دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ عربی تو بہت ہی غیور زبان ہے. الحمد کی بجائے الحمد پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ثنا کی بجائے ثنا پڑھ دیا، کیسے کیا ہو جائے گا. سمیم کے بجائے سمیم پڑھ لیا تو کیا سے کیا ہو جائے گا. تو تلفظ کی ادائیگی، مخارج کی ادائیگی عربی زبان میں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. یہ میمنی اور پشتو اور اردو تو ہے نہیں کہ دائیں بائیں بے ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے. شہروں کے ناموں پر الف لام داخل کرنے میں احتیاط کی ضرورت. اس سے طلباء سے خطاب کر کے فرمایا کہ شہریوں کے ناموں پر الف لام داخل کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے سمائی، یہ سب سمائی ہے. مدینے پہ داخل ہوگا مکے پہ نہیں، عراق پہ داخل ہوگا فلسطین پر نہیں، شام پہ داخل ہوگا لیکن سوریہ کا نہیں. شام کا اگر آپ سوریہ کہیں گے تو اس میں الفلام داخل نہیں ہوگا، شام پہ داخل ہوگا. حالانکہ یہ اسی ملک کا نام ہے لیکن سوریہ کہیں گے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں. عربوں سے جس طرح سنا گیا اسی طرح کہنا پڑے گا، جسے کہتے ہیں سمائی. جیسے اہل زبان نے کہا اور انہوں نے لکھا، اس انہوں نے بولا، انہوں نے پڑھا، لیکن ویسے ہی پڑھا جائے. تو فلسطین پہ نہیں ہوگا، عراق پہ ہوگا، مکہ پہ نہیں ہوگا، مدینہ پہ ہوگا. ایسا نہیں آپ بولیں مدینہ پہ الفلام ہے تو مکہ میں بھی لگا دو. فرمایا ہم دمشق گئے اور وہاں یونیورسٹی میں ہم کو مقالہ پڑھنا تھا. ہم نے مقالے کا عنوان رکھا تاریخ فلسطین و عواملها الاساسیہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مقالے کا عنوان تھا. آج پہلی دفعہ اتنے بڑے اور پڑھے لکھے مجمع کے سامنے مقالہ پڑھنا تھا. وہاں بڑے لوگ موجود تھے، محمد مبارک، مصطفیٰ السبائی، یہ شام کے چوٹی کے علماء تھے. علم کا مرکز مدینہ رہا ہے اور مدینہ سے پھر منتقل ہوا دمشق، شام، پھر شام سے منتقل ہوا با بغداد، پھر بغداد سے منتقل ہوا ہندوستان. حرمین کے بعد مقدس ترین زمین شام کی، فلسطین اسی کا حصہ تھا پہلے، بعد میں ٹکڑے بنے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اسی کے بارے میں، اسی خطے کے بارے میں. تو علم کا بہت بڑا مطلب، اکابر اسلاف اس کے وہاں بڑے نشانات ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرات صحابہ، اولیاء اللہ اکرام، محدثین، مفسرین، وہاں یونیورسٹی میں قبر ہے امام ابن کثیر کی، اور اسی طرح امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی کے اندر ہے، مدفون ہے وہیں. ایسے بڑے بڑے لوگ، امام قیم، باقی حضرات، ابن عربی، تاریخی مسلمانوں کی ایک تاریخ، بلکہ پورے مشرق وسطی کے لیے وہ ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے. پھر اس کی سرحدیں بھی بہت سارے ملکوں سے ملتی ہیں، عراق سے ملتی ہیں، لبنان سے ملتی ہیں، اردن سے ملتی ہیں، فلسطین سے بھی ملتی ہے، اسرائیل سے بھی ملتی ہے، اور ترکی سے ملتی ہے. سب سے زیادہ جو سرحد ملتی ہے وہ ترکی سے ملتی ہے. اور پھر بہت بڑا دریا بھی ہے، پورٹ بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے. تو مجمع کے سامنے مقالہ پڑھنا تھا، وہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ پڑھنے سے پہلے کسی کو سنا دیا جائے. علامہ بحجت المیتار سے کہا کہ تم وہ کہنے لگے نہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی کتاب ماخذ العالم پڑھ چکے ہیں، اب یہ کتاب لکھ چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑھ چکے ہیں، مقالہ پڑھنے کی بات آئی تو ٹینشن ہو رہی ہے، کسی کے پہلے سنا دیں اس کے بعد پڑھیں گے. اس لیے آپ کو بھی بزم میں بڑی ٹینشن تھی، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن پہلے پوری رات ماتا کا بچے دو بجے تک لگے رہے، ساتھ کو تنگ کرتے رہے. ہوتا ہے، اسی سے آدمی آگے بڑھتا، ہم نے کہا نہیں، سن لیجیے، کتاب لکھ لینا دوسری بات ہے، پڑھنا اور چیز ہے. بس وقت پرچہ لکھنا آسان ہوتا ہے، استاد کو تقریری امتحان دینا مشکل ہوتا ہے. پرچہ دینا آسان ہوتا ہے، تقریری امتحان دینا مشکل ہوتا ہے. پھر پرچہ لکھنا آسان ہوتا ہے، اور پھر آڈیٹوریم میں سب کے سامنے بیان کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب وہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، اس کے بولے ذرا نماز کے بعد مسجد میں اعلان کر دے ذرا تبلیغ کا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو وہ ٹینشن میں آ جائے گا، اور پھر یاد کرتا رہے گا، وہ بس کھڑو گے غلط کرے گا. فرمایا اس کی ضرورت نہیں، حضرت فرمایا نہیں، لکھ لینا اور بات ہے، پڑھنا اور بات ہے. یہ ہم کہہ سب اب یہ ہم اب کہہ رہے ہیں، ہم نے سنایا الحمدللہ، کہیں ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑی، سنایا ضرور. لیکن انہوں نے کہا آپ الف لام داخل کرنے میں بڑے محتاط ہیں، شہروں کے ناموں پر بالکل صحیح آپ نے داخل کیا ہے، ورنہ ہندوستانی اس میں بہت غلطی کرتے تھے. اچھا مقالہ سننے والا بھی ماہر تھا، اس نے ہندوستانیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی. ورنہ ہندوستانی اسے بہت غلطی کرتے. پھر انہوں نے کہا، ایک لطیفہ سنایا، ایک ہندوستانی عالم مکے سے مدینہ جا رہے تھے، مکے سے مدینہ جا رہے تھے، کسی عرب عالم سے جن سے ان کے تعلقات تھے. انہوں نے کہا، ان اذهب من المکہ الى مدینہ، کیا غلطی کی؟ مکہ پہ الزام لگا دیا اور مدینہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ مدینہ پہ لگنا چاہیے تو مکہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا، انا اذهب من المکہ الى مدینہ فہل لکم حاجہ، میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، نام حاجتی الوحیدہ ان تاخذ الالف واللام من المکہ وتضعها على مدینہ. کہ ایک حاجت ہے کہ آپ الف لام کو اٹھا کر جو ہے مکہ سے مدینہ پہ لگا دیں، بس ایک حاجت ہماری رہ گئی. ہاں میری ایک ضرورت ہے کہ آپ مکہ سے الف لام نکال کر مدینہ پہ لگا دیں. کوئی تنبیہ کے ساتھ لطیفہ بھی ہو جائے نا تو ہمیں ساری زندگی یاد رہتا ہے. کسی سبق کے ساتھ، کسی رہنمائی کے ساتھ کوئی لطیفہ بھی ہو جائے ساری زندگی یاد رہتا ہے. اس لیے کہ سبق تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جس سبق کے ساتھ لطیفہ بھی مل جائے تو یاد رہتا ہے. یہ لطیفہ آپ کو یاد رہ سکتا ہے، اس کی برکت سے آپ جو ہے الف لام لگانے میں احتیاط کریں گے. فرمایا اطاعت سارے تصوف کا خلاصہ ہے. تربیت تصوف کا آسان معنی تربیت، جسے سلوک بھی کہتے ہیں، جس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں جو ہے تصوف کا ذکر کہاں ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اردو کے الفاظ آپ قرآن میں ڈال دیں، یا اردو کے الفاظ ہم کس میں ڈال دیں، حدیث میں ڈال دیں. قرآن حدیث میں تزکیہ کا لفظ ہے، اسی کا ترجمہ تصوف ہے، اسی کا ترجمہ سلوک ہے. تصوف تو ہمارے اس پر صغیر کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت کی اصطلاح تو کیا ہے؟ تزکیہ ہے. لیکن اس سلوک، اس تزکیہ اور اس تصوف کا خلاصہ حد فرمانے لگے وہ کیا ہے؟ اطاعت. ان حضرات کے ہاں ماننے کی بڑی قدر تھی، مجاہدات کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی اطاعت کی ہوتی. سارے تصوف کا اصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے، اور یہی تاریخی چیز ہے جس کا سیرت نبوی سے جڑتا ہے. صحابہ کی بات بات پر سمینا واتانا اسی کو بتاتا. ہم کمزور مجاہدہ تو کر نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ بات ماننے کی اللہ نے ہمیشہ ہمیں توفیق دی. بات سمجھتے ہیں، تصوف بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتا. اصل ہے ماننا. اگر طلباء کے اندر آج ماننا آ جائے اور اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا آ جائے فتنوں سے بچ جائیں گے, فتنوں سے بچ جائیں گے. ورنہ انہیں باہر کی دنیا میں کوئی بھی بھیڑیا آ کے اچک کے لے جائے گا, مادیت کی چمک دمک دکھائے گا, بڑی تنخواہیں دکھائے گا, بڑی بڑی سہولت دکھائے گا, بڑے بڑے نقشے دکھائے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بیچارے چونکہ ان کا اپنے بڑوں سے تعلق نہیں ہوگا, بڑوں سے مشورہ نہیں ہوگا, بڑوں سے رہنمائی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو بیچارے ضائع ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. یہ لائٹ چل رہی ہوتی ہے کیسے چل رہی ہوتی ہے, اس کا رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ پاور ہاؤس سے ہوتا ہے. اب یہ پاور ہاؤس کے درمیان ایک تار ہوتی ہے, جب تک اس پاور ہاؤس کا رابطہ, اس تار کا رابطہ پاور ہاؤس سے کیا ہوتا ہے, اس میں روشنی آتی رہتی ہے, بجلی آتی رہتی. لیکن اگر یہ پاور ہاؤس سے تار کٹ جائے اور کہیں گر جائے تو فجر سے پہلے پہلے اسے کون اٹھا کے لے جائے گا؟ چرسی, نشائی, پتہ ہی ہے, کیونکہ پاور ہاؤس سے اس کا رابطہ کٹ گیا. جب طلباء کا اپنے بڑوں سے اور اپنے اداروں سے رابطہ کٹ جاتا ہے اور ان کے دلوں میں ان کی عقیدت, احترام, عظمت نہیں رہتی اور اطاعت اور فرما برداری نہیں رہتی, تو ان کی تار پاور ہاؤس سے جیسی کٹ گئی کوئی بھی ہیرو چیز کو اٹھا کے لے جائے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی اچک کے لے جائے گا. اس لیے ہمیشہ پاور ہاؤس سے رابطہ ضروری پیدا ہوتا ہے, ورنہ دنیا کی چمک دمک ایسی ہے. شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے کہ باطل ہمیشہ پہلے کیا کرتا ہے, دانا ڈالتا ہے, شکار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, دانا ڈالتا ہے. آپ بھی کبوتر کو قابو کرنے کے لیے, چڑیوں کو قابو کرنے کے لیے, پرندے کو قابو کرنے کے لیے, مرغیوں کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, دانا ڈالتے ہیں. تو باطل بھی آپ کو دانا ڈالے گا, ایسا دکھائے گا, تنخواہ دکھائے گا, امداد دکھائے گا, تعاون دکھائے گا, آپ کو چیزیں دے گا. پھر جب دانا ڈال دے گا, آہستہ آہستہ آپ کو پنجرے میں بند کر دے گا, آپ کی آزادی ختم کر دے گا, آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا, لیکن آپ کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لے گا. لیکن زنجیروں میں جکڑنے کے لیے پہلے اس نے آپ کو دانا ڈال کر قریب کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کبھی دنیا کی حکومتوں سے پیسہ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومتوں کا کوئی پتہ نہیں. آج دین پسند ہے, کل دین دشمن, آج اچھے ہیں کل آپ کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایسا نہ ہو کسی پنجرے میں بند کر دیں اور آپ پھر ہمیشہ ان کے دانوں کے محتاج رہیں, آپ کو سانس لینے کے لیے بھی ان کی مدد کی ضرورت پڑے, لیکن آپ کو دانے دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کو سہولتیں دیں گے, آپ کو مادیت کی لحاظ سے چمک دمک دکھائیں گے. یہ فتنے. یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اسی کی توفیق ہے کہ ہم سے اللہ نے یہ کتاب لکھوا دی, ما حسب العالم. ہمارے ذہن میں یہ موضوع ڈالا, لوگ صرف یہی سوچتے تھے کہ دنیا کی ترقی مسلمانوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں. عام طور پہ اس موضوع کی کتابیں ہوتی تھیں کہ دنیا کی ترقی مسلمانوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں, دنیا کی ترقی اور اس کے تنزل سے مسلمان کتنے متاثر ہوئے, یہ موضوع دنیا میں عام تھا. لیکن ہم نے ایک نیا موضوع نکالا کہ مسلمانوں کی ترقی سے دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے اور مسلمانوں کی تنزل سے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے. تو دنیا والے دنیا کو اصل سمجھ کے اس کے اثرات دنیا پہ ڈالتے ہیں کہ اس کی ترقی اور تنزل سے دنیا پہ فرق پڑے, انسانیت پہ فرق پڑے. حضرت فرمانی مسلمانوں کو, مسلمان مرکز ہے, مسلمان اصل محور ہے, اس کی ترقی اور تنزلی سے دنیا میں کیا بہتری اور کیا نقصان آئے. اس کے تنزل سے مسلمان کیا متاثر ہوتے ہیں, یہ سوچتا ہی نہیں تھا, کسی کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی ترقی سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. مسلمانوں کی ترقی سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا تھا اور اس کی تنزل سے اسے کیا نقصان ہو رہا, اس طرف کسی کا ذہن نہیں. یہ ذہن تو دنیا میں گیا کہ دنیا کی ترقی سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا, اور دنیا کی ترقی سے تنزل سے انسانیت کو کیا نقصان ہوگا, مسلمانوں کو کیا نقصان ہوگا. لیکن یہ ذہن کسی کی طرف نہیں گیا کہ مسلمانوں کی ترقی سے دنیا کو کیا فائدہ ہو اور مسلمانوں کی پستی سے دنیا کیا نقصان ہو اور کیا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا ایمان تو یہی ہے اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے پوری دنیا کی سلامتی اور پوری انسانیت کی سلامتی اور مسلمانوں کی تنزل سے پوری دنیا کے اندر بدامنی اور شر ہے اور فساد. جب تک عدل کا نظام دنیا میں غالب تھا جس کا نام اسلام ہے, دنیا میں امن تھا, اور جب سے یہ ظلم کا نظام باطل کے پاس آ گیا دنیا میں فساد ہی فساد. اس لیے کہتے ہیں کہ کفر کا غلبہ اہل دنیا پہ ایک عذاب ہے, کفر کا غلبہ اہل دنیا پہ اللہ کا ایک عذاب ہے. اس لیے کہ کفر کا غلبے کا دوسرا نام کیا ہے, دنیا میں ظلم کا نظام, دنیا میں ظلم کا نظام. ان الشرک لظلم عظیم, کفر کا غلبہ اہل دنیا پہ اللہ کا عذاب ہے. کفر کا غلبے کا دوسرا مطلب ظلم کا نظام. ظاہر ہے ظلم کے نظام کے اندر دنیا کے اندر کیسے امن آ سکتا ہے اور کیسے سلامتی آ سکتی ہے اور کیسے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے, وہاں تو جس کی لاٹھی اسی کی بہن, جس کی لاٹھی اسی کی بہن. طاقتور ہوتا جا رہا اور مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا, کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا. یہ ظلم کا نظام, یہ ظلم کا نظام. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈالا, ورنہ اس کی طرف کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں تھا, کسی نے اس پر کچھ نہیں لکھا. یہ محض اللہ ہی کا کرم ہے اور اسی کا فضل اور اسی کا احسان کہ اس نے ہم سے یہ کام کروایا. اس کی کتاب کے ذریعے عالم عرب میں ہمارا تعارف بھی ہوا اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ کتاب مصر سے شائع ہوئی, اس لیے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لی. اب ایک ہندی عالم ہے اور ساری زندگی ہند میں پڑھا اور ہند میں پڑھایا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی عربیت سے اور اس کی تحریر سے عالم عرب متاثر ہو رہا ہے. مزہ ہے نا, پیدا بھی عرب میں ہند میں ہوئے, پڑھا بھی ہند میں, زندگی میں ہند میں گزاری, ٹھیک ہے نا, لیکن عالم عرب اس کی عربی سے دھنگ ہے, حیران. حضرت رحمت اللہ علیہ کو دمشق کی یونیورسٹی کی آفر ہوئی, مدینہ منورہ کی پروفیسری کی آفر ہوئی, اسلامی یونیورسٹی کی, لیکن حضرت مدرسہ نہیں چھوڑا, حضرت مدرسہ نہیں چھوڑا. اور حضرت کی مدرسے میں تنخواہ تھی کتنی, 60 روپے. کتنی؟ 60 روپے تنخواہ تھی. کتنی ملتی تھی؟ 60 روپے. یہ وہ بزرگ ہیں جو پرانے نہیں ہیں, یہ 90 کی دہائی میں حضرت کے انتقال ہوئے, ہم نے خود دیکھا ہے. یہ اولاد کے زمانے میں پاکستان آئے, تنخواہ کتنی تھی, اور کہاں کی آفر ہو رہی ہے, دمشق کی یونیورسٹی جہاں اسلامی دنیا, اسلامی یونیورسٹی. کہاں کی یونیورسٹی کی؟ مدینہ منورہ, اسلامی یونیورسٹی کی. ہم کیا کہتے ہیں, وہاں پر اپنے کام ہو گئے. لیکن کیوں بھائی, بادشاہ بدلتے رہتے ہیں, جو چیزیں حکومتوں کے زیر سایہ ہو جاتی ہیں پھر وہ اسلام کا وہی حال کرتے ہیں جو ان کی حکومتوں میں اسلام کا حال ہو, پھر ان کے ماتحت جو ادارے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اسلام کا ایسے ہی حال کرتے ہیں. حضرت نہیں گئے تو بعد میں فرمایا کرتے تھے, اگر میں چلا جاتا, لیکن حضرت نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا, تو نہیں کرتے. آج رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا, عبدالقادر رائے پوری رحمۃ, حضرت جانے کی ضرورت, جانے کی ضرورت. مدینہ یونیورسٹی ہر طرف, ہر وقت مدینہ منورہ, مسجد نبوی. اس زمانے کے اندر تو سعودی حکمران ایسے نہیں جیسے آ جائے, اچھا ماحول تھا, لیکن پھر بھی روک دیا. لیکن اجاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت یہ 60 روپے ملتے, میں اس کو چھوڑ دوں. میں نے چھوڑنا نہیں, میں تیرا بھائی, اس کی برکت سے وقت کی پابندی ہوگی, تمہیں یہ فکر ہوگی کہ پیسہ لیتا ہوں آیا وقت پورا دے رہا ہوں تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو, لیتے رہو, ورنہ تم پہ ہزاروں ساٹھ اگر فرمان لگے ہزاروں تو پھر پیسے قربان ہو جائیں, یہ کوئی چیز نہیں, لیکن لیتے رہو. بے وقت آیا شاہ فیصل نے آپ کو فیصل ایوارڈ دیا, تو آپ نے اس کی 3 حصے کی, ایک حصہ مکہ میں جتنے مدرسے تھے اس کو دے دیا, ایک حصہ ہند میں جتنے مدرسے تھے ادھر تقسیم کر دیا, اور ایک پیسہ جو اس وقت افغان جہاد ہو رہا تھا روس کے خلاف وہاں لگا دیا, اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں دے گیا. فرمایا کرتے تھے اگر اس زمانے میں میں چلا جاتا تو زیادہ سے زیادہ میں دنیا میں پروفیسر ہوتا, لیکن یہ جو آج ساری دنیا میں اللہ رب العزت نے میرا فیض پہنچایا ہے, یہ تو نہ ملتی شہادت, یہ قبولیت تو نہ ملتی. محمود حسن بر صغیر کے بہت مشہور عالم, محدث اور تحریک آزادی کے عظیم قائد اور مجاہد. آپ کی وفات 18 ربیع الاول 1339 30 نومبر 1920 دوبند کے علاقے میں. ہمارے استاد ہوتے تو مدرس تھے لیکن جہاں دیدہ ہوتے, ایسا نہیں فکر نہیں, اس لیے کہ جو لڑکے تیار کرنے ہیں ان کی ذہنیت وہی بنانا ہے. تم عالمی ہو اور تم عالمی امت کے فرد ہو اور تم عالمی امت کے داعی ہو اور تم عالمی امت کے مبلغ ہو, اور پھر سب سے بڑا منصب روئے زمین پر نبی کے بعد نبی کی نیابت کا منصب ہے, نبی کی نیابت کا منصب ہے, تم نبی کی نیابت کے لیے تیار ہو گئے. اور نبی کی نیابت کی خصوصیت کیا ہے؟ علم. علم قابل اعتماد, عمل قابل اعتماد, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محنت دین کی بے غرض, بے غرض. علم قابل اعتماد, وحی کا علم اس کے پاس, عمل قابل اعتماد, اس عمل کی نسبت اللہ کے نبی تک پہنچتی. اور پھر نبی کا کام کہ نبی جو ہے ہمیشہ دنیا میں بے غرض ہو کے دین کی خدمت کرتے, بے غرض ہو, ان کے سامنے دنیا کی کوئی غرض پیش نظر نہیں, بے غرض ہو. تو روئے زمین پہ نبی کے بعد سب سے اونچا منصب نیابت نبی, نیابت نبوت, نائبین رسول, سب سے بڑا کہ نیابت رسول میں جو خوبیاں ہیں کہ علم بھی قابل اعتماد جس کی بنیاد وہی ہو, عمل بھی قابل اعتماد جو وہی کی روشنی کے تحت, اور محنت بھی وہ جو پیغمبر کی ہوتی ہے کہ دین کی خدمت بے غرض ہو. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا مقصد. باقی آپ باہر ریڑھی بیچیں اور ریڑھی جو ہے آلو بیچیں, یا اس میں آپ ٹماٹر بیچیں, یا اس میں بھنڈیاں بیچیں, یا اس میں فروٹ بیچیں, اور صحیح نیت سے بیچیں, اور اپنے بچوں کو حلال کمانے کے لیے بیچیں, وہ بھی عبادت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ عبادت. ثواب اس میں بھی ملے گا, فیکٹری میں ملے گا, کارخانے میں ملے گا, لیکن نبی کی نیابت والا منصب تو بہت اونچا ہے, وہ تو نہیں ملے گا نا. باقی آپ فیکٹری میں کام کریں, کارخانے میں کام کریں, لیکن صحیح کام کریں, صحیح نیت سے کریں, صحیح جذبے سے کریں, اللہ کو راضی کریں, ثواب ملے گا آپ کو. لیکن وہ جو ایک منصب ہے نبی کی نبوت کا, ورنہ یہ سارے کام آگے نبی بھی کر سکتے دنیا میں, ان کو یہ ثواب مل جاتا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کیا. لیکن جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں, اور ان کی برکت سے ایک نئی تازگی امت میں, دین کی تازگی آ جاتی ہے, اور امت میں وہ مجدد بن جاتے ہیں, اور ان کے آنے سے دنیا میں ایک بہار آ جاتی ہے, اور وہ کئی سالوں تک رہتی ہے, بس اوقات کئی صدیوں تک رہتی ہے, تو خوش نصیب لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت اپنا دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک کے لیے ان کو قبول کر لے. باقی تو کوئی بھی آپ کام کریں گے ثواب ملے گا, اجر ملے گا, لیکن ثواب اور عبادت ہونا اور نبی کی نیابت کی زندگی گزارنی زمین واسطے ہونا بہت فرق. تو مدرسہ نبی کے نائبین پیدا کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے نہیں, ملازمتوں کے لیے نہیں, نوکریوں کے لیے نہیں. نوکری کریں گے, میں اس کے ریڑھی پہ آپ آلو بیچیں, صحیح نیت سے بیچیں, بچوں کو حلال, ثواب ہے, عبادت ہے. لیکن مدرسے کا یہ موضوع نہیں, مدرسے کا یہ تعارف نہیں, مدرسے کا یہ مقصد نہیں, یہ تو نائبین رسول پیدا کر لیا. وہی مدرسہ صحیح النسب ہے, وہی مدرسہ صحیح النسب ہے جس کا نسب کس سے ملتا ہے؟ صفہ سے, کہ صفہ کے طلباء نائبین رسول ہیں. تو جو مدرسہ یہ کام کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اس مقصد مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, اس کا صحیح نسب کیا ہے؟ نسب صحیح ہے. جیسے مسجد وہ صحیح ہوتی ہے جس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ کعبہ سے ہوتی ہے, ورنہ تو مسجد ضرار ہے. مسجد کا بورڈ لگانے سے مسجد نہیں بنتی, ضروری کہ وہ صحیح النسب بھی ہو. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے مسجد صحیح النسب, جس میں بیت اللہ والی اور مسجد حرام والی اور مسجد نبوی والی دعوت ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ایسے ہی مدرسہ بھی صحیح النسب وہ ہوتا ہے جو نائبین رسول پیدا کرے. نوکری نہیں, نوکری ثواب ہے, اجر ہے, کوئی انکار نہیں. ویسے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کتنی محنت کریں, اس کے لیے آپ ریڑی میں جا کے آلو بھیجیے, ٹھیک ہے, فیکٹری میں آپ مزدوری کر لیں. یہ ہمیشہ پیش نظر, ہمیشہ پیش نظر ہو اور یہ نظر ہو. اور یہ لوگ تو بڑے لوگ, یہ بہت دنیا کما سکتے تھے اور بہت سے کہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی آسائش آرائش کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ اور بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نائبین رسول کے صف میں کھڑا کر دے اور اللہ رب العزت ہم کو اپنی دین کی زندہ کرنے کے لیے قبول کر لے. ٹھیک ہے بھائی, ماشاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك.